اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی سید الاولی سید الآخری سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
نعرہ تکبیر
ناجو تخت ختم نبوت تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں مصطفیٰ مجھے تباہ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفیٰ مجھے تباہ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أبو داود والترمذي. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه، قال: باب قول الله: ونذو الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ تعالی شأنہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر اور بالخصوص حدیث کی نسبت پر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. ہم اس پہ اللہ تعالی شأنہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیر مما نقول، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اور حدیث کی جس کتاب کی اس وقت تکمیل ہو رہی ہے وہ امت کے مائے ناز امام امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شہر آفاق کتاب صحیح البخاری ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اللہ تعالی شانہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی صحیح سے زیادہ دوسری کوئی صحیح کتاب نہیں ہے. یہ اصح الکتب ہے اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو تیسری صدی ہجری میں تالیف فرمایا اور اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 1100-1200 سال گزر گئے، 11-12 صدیاں. ان 11-12 صدیوں میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا اور کوئی خطہ ایسا نہیں گزرا جہاں مسلمان آباد ہوں اور ایسا ہوا ہو کہ اس کتاب کو اس خطے میں یا اس زمانے میں ویسی ہی مقبولیت حاصل نہ ہوئی ہو جیسی آج ہے. اور اللہ تعالی شانہ نے بخاری شریف کو بھی بہت مقبولیت عطا فرمائی اور کتاب کو لکھنے والے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی بے انتہا مقبولیت عطا فرمائی. یہ لازم ملزوم ہے، اگر کتاب مقبول ہے تو مصنف علیہ الرحمہ بھی مقبول ہی ہوں گے، اور اگر مصنف علیہ الرحمہ مقبول ہے تو کتاب ان کی مقبول ہوگی. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جب موطا امام مالک تصنیف فرمائی تو کسی نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کئی محدثین ہیں جو موطا لکھ رہے ہیں، وہ بھی موطا تیار کر رہے ہیں. تو جو مخلص ہوتا ہے وہ دوسروں کی خدمت پر جب مطلع ہوتا ہے تو اس کے دل میں فرحت اور مسرت محسوس کرتا ہے. اسے یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے یہ مسجد بنائی ہے تو یہ دوسری مسجد کیوں تعمیر ہو رہی ہے، اسے یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے تو دوسرا کوئی کیوں لکھ رہا ہے، یہ خیال تو اس کو آتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نام کے لیے کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اسے جتنی خوشی اپنی دینی خدمت پر ہوتی ہے اتنی ہی خوشی دوسروں کی دینی خدمت پر بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو مسرت ہوئی، خوشی ہوئی، اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، میں بھی معطا لکھ رہا ہوں، دوسرے حضرات بھی لکھ رہے ہیں، اور بڑے جو ہے اپنے چھوٹوں کو اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کیا کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے چھوٹوں کو کسی اچھی بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں تو وہ بڑے اللہ کے ہیں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ وہ بات تاریخ کے صفحات میں رقم ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے قیامت تک امت رہنمائی پاتی ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہاں بہت اچھا ہے، میں بھی لکھ رہا ہوں، دوسرے بھی لکھ رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ موطا باقی اسی کی رہے گی جو صرف اللہ کے لیے لکھے گا، موطا باقی اسی کی رہے گی جو صرف اللہ کے لیے لکھے گا، اخلاص کے ساتھ لکھے گا، للہیت کے ساتھ لکھے گا۔ تو لکھی موطا دوسروں نے بھی، امام مالک نے بھی موطا لکھی، لیکن دنیا میں آج ایک ہی موطا ہے اور وہ ہے امام مالک کی۔ مدارس میں دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک موطا امام مالک اور دوسری موطا امام محمد، یہ موطا امام محمد بھی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ہی کی تصنیف ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو کتاب موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے وہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جو اندلس سے، اسپین سے ان کے پاس پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ اس دور میں گئے تھے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور پڑھ کر آگے اپنے شاگردوں کو پڑھائی، شاگردوں نے آگے پڑھائی، ان کے شاگردوں نے آگے پڑھائی۔ تو جو کتاب موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد یحییٰ ابن یحییٰ الاندلوسی رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، وہ وہاں سے چلی ہے۔ اور جو کتاب موطا امام محمد کے نام سے مشہور ہے وہ کتاب تو امام مالک ہی کی ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی طلب علم میں مدینہ منورہ بھی پہنچے، اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ امام دار الحجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا پڑھے، تو ان کے واسطے سے امت تک موطا پہنچی تو اسے موطا امام محمد کہتے ہیں، اور وہ موطا امام مالک سے اس لیے تھوڑی الگ ہے کہ پڑھتے پڑھتے شاگرد بھی اپنے بیچ میں کچھ نوٹس لکھتا ہے، تو بیچ بیچ میں امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنی طرف سے بھی کچھ نوٹ لکھتے ہیں، اپنی بھی کوئی کچھ بات کرتے ہیں، اس لیے وہ امام موطا امام محمد سے مشہور ہو گئی۔ تو ترقی ہوتی ہے اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص زیادہ تو ترقی زیادہ، اخلاص کم تو ترقی کم، اور اخلاص نہیں تو ترقی بالکل نہیں۔ اخلاص کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے اس کام کو شہرت تو مل سکتی ہے، مقبولیت نہیں مل سکتی، اور شہرت اور مقبولیت میں فرق ہے۔ شہرت کو پختگی اور مضبوطی حاصل نہیں ہوتی، شہرت آ جائے کل ختم ہو جائے گی، اور اگر دنیا میں شہرت موت تک رہی اور کسی کی شہرت موت کے بعد بھی رہی اور عند اللہ مقبولیت نہیں ہے تو دنیا میں شہرت رہی، آخرت میں ہمیشہ والی زندگی میں اسے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کو مقبولیت ہے تو ہو سکتا ہے کہ مقبولیت ہو مگر شہرت نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسے لاکھوں اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالی شان انہوں نے اعلیٰ درجے کی مقبولیت عطا فرمائی تھی لیکن مشہور نہیں ہوئے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں سے ان کی شہرت شروع ہوگی. اللہ تعالی شانہ جب انہیں اعزاز و اکرام سے نوازیں گے تو کچھ بندے اللہ کے وہ ہوتے ہیں جن کی مقبولیت کے نتیجے میں دنیا میں شہرت بھی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بہت کچھ ملتا ہے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ مقبول ہوتے ہیں مگر اللہ تعالی شانہ اپنی حکمت کے پیش نظر دنیا میں شہرت عطا نہیں فرماتے. تو اصل چیز میرے بھائیو مقبولیت ہے, اور مقبولیت کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونکہ خود بہت اعلیٰ درجے کے مخلص آدمی تھے, اعلیٰ درجے کے مخلص آدمی, جو بھی کام کرتے تھے صرف اللہ کے لیے کرتے تھے, تو اعلیٰ درجے کے مخلص تھے تو اللہ تعالی شانہ نے ان کی کتاب کو بھی اعلیٰ درجے کی مقبولیت عطا فرمائی. خود بھی بہت مقبول ہوئے, کتاب بھی بہت مقبول ہوئی. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے پڑھنے والے بہت لوگ تھے, جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے پڑھنے والے بہت لوگ تھے, لیکن اعلیٰ درجے کے مخلص یہ دو تھے, یحییٰ ابن یحییٰ الاندلسی اور محمد ابن حسن الشیبانی رحمہم اللہ تعالی. تو اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ آج موطا ان دونوں کے واسطے سے چلی, اور جتنے بھی راوی بیچ میں آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو عند اللہ مقبول ہوتے ہیں, اور جو اعلیٰ درجے کے مقبول نہیں ہوتے, یا تو مقبول ہی نہیں نیتوں میں کھوٹ ہے, یا یہ کہ کم درجے کے مقبول ہیں, تو ان سے اللہ تعالی شانہ دین کی اشاعت کا کام نہیں لیتے, ان کا کام پائیدار نہیں ہوتا. تو یہ موطا امام مالک جس طرح ان دونوں بزرگوں سے آگے چلی, تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بھی خود کے 90,000 شاگرد تھے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی تالیف فرمائی, اور تالیف فرمانے کے بعد ان کے سوانح نگاروں نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ کم سے کم دنیا میں 23 سال مزید زندہ رہے آپ, کم سے کم 23 سال مزید زندہ, ہو سکتا ہے 23.5 سال, ہو سکتا ہے 24 سال زندہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے 25 سال زندہ رہے ہوں, لیکن 23 سال کم سے کم, 23 سال کم سے کم. اس لیے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب سے, کتاب کی تصنیف سے جب فراغت ہوئی تو حضرت امام نے اپنی کتاب اپنے 4 بڑے بڑے اساتذہ کی خدمت میں پیش کی. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور باقی شارحین بھی فرماتے ہیں کہ کتابوں میں یہ تصریح تو ملتی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بخاری شریف کی تالیف میں کل 16 سال کی مدت صرف کرنی پڑی. تراجم ابواب آپ نے مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے. تراجم ابواب کا معنی یہ ہے کہ عناوین, جتنے عنوان ہیں بخاری شریف میں وہ عناوین آپ نے, درجنوں ہیں وہ عناوین آپ نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے. اصطلاح میں ان کو تراجم ابواب کہتے ہیں, اور ان تراجم سے اور ان عناوین سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا مدعا امت کے سامنے پیش کرتے ہیں, اپنا نظریہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں, اپنا فقہی رجحان امت کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور پھر ان عناوین ان تراجم کے نیچے اپنا جو مدعا پیش کیا ہے اسے مدلل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت بھی کبھی لاتے ہیں. اور اکثر جگہوں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایسی حدیث یا ایسی متعدد حدیثیں لاتے ہیں جو مرفوع، مسند اور متصل ہوں، اور ایسی حدیثیں کل بخاری شریف میں تقریباً 7000 ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر پہلے کتاب کا خاکہ تیار کیا، اور کتاب کے خاکے لیے تراجم لکھے، اور پوری کتاب کو الگ الگ کتابوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے بدء الوحی، وحی کے بیان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کو شروع فرما رہے ہیں، اور ان کی بہت سی چیزیں نرالی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی چیز نرالی ہے کہ نہ ان سے پہلے کسی نے وحی سے کتاب کو شروع کیا، نہ ان کے بعد کسی نے وحی سے شروع کیا. حضرات محدثین میں سے بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو اوقات صلات سے شروع کیا، اور ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایک شخص جب اسلام قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس پر سب سے پہلا حکم جو متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا، اور نماز فرض تب ہوتی ہے جب وقت داخل ہوتا ہے. اس لیے فرضیت نماز سے سبکدوش ہونے کے لیے سب سے پہلے مکلف کو اور مومن کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ نماز کے اوقات کیا ہے. تو بعض محدثین نے اپنی کتاب کو اوقات صلات سے شروع کیا، اور بعض حضرات محدثین اس سے بھی دو قدم آگے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو مکلف پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. نماز کے لیے وقت کا معلوم ہونا ضروری ہے، مگر وقت معلوم ہو جائے اور وقت داخل ہو جائے اور نماز فرض ہو جائے تو اس کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے انہوں نے کتاب الطہارت سے شروع کیا، اور کتاب الطہارت میں سب سے پہلے وضو کے بیان کو شروع کیا. اور بعض حضرات محدثین دو قدم اس سے بھی آگے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد مکلف پر سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے. نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کی فرضیت سے سبکدوش ہونے کے لیے اوقات نماز کو معلوم کرنا پڑے گا. اوقات نماز کو معلوم کرنے کے بعد پھر طہارت کی ضرورت ہے، مفتاح الصلاۃ یا طہور. تو طہارت کی ضرورت ہے وضو، اور وضو تب صحیح ہوگا جب پانی صحیح ہو. تو انہوں نے ابواب المیاہ سے شروع کیا، پانی کے بیان سے پہلے پانی کو سمجھایا. اور بعض حضرات محدثین اس کی طرف گئے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز، اور نماز کے بعد بہت ساری دوسری چیزیں آتی ہیں، اور نماز کے علاوہ باقی جتنے احکام لاگو ہوتے ہیں ان کی صحت کے لیے اتباع سنت ضروری ہے. اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کو اتباع سنت سے شروع کیا. تو سب کے اپنے اپنے طریقے تھے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بالکل نرالا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اس طرف گیا کہ کتاب میں ہم کتاب الطہارت کو بھی لائیں گے، اور کتاب الایمان کو بھی لائیں گے، اور کتاب الصلاۃ کو بھی لائیں گے، اور کتاب الزکات کو بھی لائیں گے، اور کتاب المغازی کو بھی لائیں گے، کتاب التفسیر کو بھی لائیں گے، کتاب الصوم کو بھی لائیں گے، کتاب الجہاد کو بھی لائیں گے، یہ ساری چیزیں لائیں گے ہم کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم لائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. تو ان سب کاموں کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنے والوں کے دل میں یہ یقین تو پیدا ہو کہ جن کے فرامین کو ہم لا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے اور صاحب وحی تھے. جب وحی پر ہی یقین نہیں ہوگا تو آگے ان صاحب کی گفتگو کو نقل کریں گے تو دل پر اثر کیسے ہوگا. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب منعقد کیا، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے 7000 فرامین آپ اس کتاب میں پڑھیں گے وہ صاحب وحی تھے. ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ انبیاء کی اس جماعت میں شامل ہے جن پر وحی اتری تھی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح والنبيين من بعده. اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ کتاب الایمان سے جن ذات گرامی کے فرامین ہم پڑھ رہے ہیں وہ سوائے وحی کے کچھ نہیں ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو تب امام بخاری رحمت اللہ علیہ پے در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لاتے چلے گئے اور اپنے مدعا کو اور اپنے نظریات کو اور اپنے عقائد کو ثابت کرتے چلے گئے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بالکل انداز نرالا. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. شعر میں تھوڑی ترمیم کے ساتھ اصل شعر یہ ہے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. اصل شعر یہ ہے اللہ کے بارے میں کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, کہ میں گلستان میں گیا اور ہر پھول کو دیکھا, تو کسی پھول کا رنگ نیلا تھا, کسی کا گلابی تھا, کسی کا سرخ تھا, اور پھر ہر پھول کی خوشبو بھی الگ تھی, مہک بھی الگ تھی. لیکن اے اللہ, میں نے جس جس پھول کو دیکھا اس میں مجھے تیرا ہی رنگ نظر آیا, اور جس جس پھول کو سونگا اس میں مجھے تیری ہی خوشبو محسوس ہوئی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر ہے, تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جب اللہ تعالی شانہ سے تعلق پیدا ہو جائے, اللہ تعالی شانہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں اللہ اتر جاتا ہے, تو پھر آنکھوں میں اللہ ہی نظر آتا ہے. وہ دروازے کو بند ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ دروازہ بند ہو رہا ہے, اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دروازے کو بند کر رہا ہے. جب وہ کسی درس دینے والے کا درس سنتا ہے تو اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بول رہا ہے, بلکہ اسے یہ خیال آتا ہے کہ اس سے کوئی بلوا رہا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی, واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اسی طرح کا ایک عاشق کہتا ہے کہ اللہ کی قسم, جب جب سورج طلوع ہوتا ہے, جب جب سورج غروب ہوتا ہے, اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی, سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی, بیچ میں بھی, دونوں طرف, طلوع سے غروب تک, غروب سے طلوع تک. میرے خیال میں اور میرے وسوسے میں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا, تیرا ہی خیال رہتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم. اور جب تیرا ہی خیال دل دماغ میں رہتا ہے تو پھر آنکھوں کے سامنے بھی تو ہی رہتا ہے اور زبان پر بھی تو ہی آتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دماغ میں بیوی ہو اور بات بچوں کی کرے. دماغ میں بیوی ہوگی تو بات بیوی کی ہوگی, دماغ میں بچے ہوں گے تو بات بچوں کی ہوگی, دماغ میں مال ہوگا تو بات مال کی ہوگی. تو یہ اللہ میرے وسوسے میں بھی تو رہتا ہے, خیال میں بھی تو رہتا ہے. جب یہ بات ہے تو جب جب بھی دوستوں کی گپ شپ کی مجلس میں میں بیٹھتا ہوں تو بس میری گفتگو کا عنوان تو ہی ہوتا ہے. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ دماغ میں آپ ہیں تو پھر زبان پر بھی آپ اور آنکھوں کے سامنے بھی آپ, آنکھوں کے دل میں آپ تو زبان پر بھی آپ, آنکھوں کے سامنے بھی آپ. تو کہتے ہیں کہ ولا ہمم تو بشرب الماء من زمئن. جب جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں پانی پینے کا, اور پانی پینے کے لیے میں جب گلاس اٹھاتا ہوں تو اندر دیکھتا ہوں تو مجھے اندر بھی آپ ہی نظر آتے ہیں. ولا ہمم تو بشرب الماء من زمئن اللہ رئی تو خیالم من کفل کاسی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کہ تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. میرے بھائیو, اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی بہت محتاج ہوں, ہم سب کی محنت جو ہے وہ دوسری چیزوں پر ہوئی ہے, اس لیے دل میں دوسری چیزیں ہیں. اور یہ دل جو ہے, میں سمجھاتا ہوں کہ دل جو ہے یہ ہارڈ ڈسک ہے کمپیوٹر میں. وہ اصل جو اسکرین ہوتی ہے وہ اصل کمپیوٹر نہیں ہے, کمپیوٹر تو نیچے ہوتا ہے جس کے اندر ڈسک ڈالتے ہیں. تو جو کمپیوٹر ہے وہ دل ہے. اب کمپیوٹر کے اندر آپ قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت کو رکھیں, اور سامنے جو ہے اسکرین کے اوپر کوئی دوسری چیز آئے ایسا نہیں ہو سکتا. جو چیز کمپیوٹر میں ہوگی وہ آپ کو نظر آئے گی اسکرین پر. اگر آپ عربی میں کوئی چیز کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو وہ چیز عربی میں نظر آئے گی, انگلش میں نظر نہیں آئے گی. اگر انگلش میں ڈالیں گے, بخاری شریف ڈالیں گے تو مسلم شریف نظر نہیں آئے گی. تو یہ قلب جو ہے, قلب یہ کمپیوٹر ہے اور دماغ جو ہے وہ اسکرین ہے. تو قلب میں جو چیز ہوتی ہے وہ دماغ میں آتی ہے. تو ہمارے دماغ میں جو چیز ہے, بار بار جو چیز آتی ہے, اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دل میں کیا چیز ہے. زید, عمر, بکر, مال, گاڑی, کوٹھی, یہ ساری چیزیں بار بار ذہن میں آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل میں وہی چیزیں ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت دل میں جو چیز ہے وہ تو دماغ میں اس وقت آ رہی ہے, اور موت کے وقت دل میں جو چیز ہے وہ نہ آئے اور دماغ میں اللہ آئے. اللہ موت کے وقت تب آئے گا جب وہ دل میں ہوگا. اس لیے دل میں اللہ کو اتارنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہ سب اکابر, مشائخ, اسلاف, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور, اس کے بعد کا دور, اس سے پہلے کا دور, ہمارے اکابرین, علماء دیوبند, ان سب کا یہ ترئی امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے دل پر محنت کی اور دل میں انہوں نے اللہ کو اتارا. اور جب اللہ اتر جاتا ہے تو اللہ پاک ہے, لہذا وہ پوری جگہ بھی پاک ہوتی ہے. اللہ کی محبت جب دل میں اترتی ہے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. پھر وہاں ریا نہیں آ سکتی, پھر وہاں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے. اور اس اخلاص کے نتیجے میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے یہ کام وجود میں آئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شعر تو اصل یہ ہے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. کہ ہر پھول میں مجھے تیرا رنگ نظر آیا اور ہر پھول سے مجھے تیری مہک محسوس ہوئی. لیکن اس کو تھوڑا بدل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا. گلستان میں علم نبوت میں جا کر کے پھولوں کو دیکھا. امام مسلم ایک پھول کی شکل میں نظر آئے, اور امام مالک بھی ایک پھول کی شکل میں نظر آئے, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک پھول کی شکل میں نظر آئے, امام بیہقی بھی نظر آئے, امام ابن ابی شیبہ بھی نظر آئے, امام ابو داؤد بھی نظر آئے. تو گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر محدث ہو, اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر شاگرد بھی اور معاصر بھی. وہاں معاصرت حائل نہیں ہوتی تھی, ہمارے زمانے میں معاصرت حائل ہو جاتی ہے. ایک ہی زمانے کے دو عالم ہیں تو کسی ایک کی فضیلت کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں معاصرت حائل نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ دل ان کے صاف اور شفاف تھے, صاف اور شفاف. امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی, جن کی حدیث سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی ابتدا کرتے ہیں, حدثنا الحمیدی. امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی قریشی ہیں اور مکی ہیں, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی قریشی اور مکی ہیں. یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں دونوں, اور یہ دونوں کلاس فیلوز ہیں. تو حدیث کے لیے دونوں محدثین کے پاس جایا کرتے تھے, حدیث کے لیے دونوں محدثین کے پاس جایا کرتے تھے. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان حدیث کی طرف زیادہ تھا, فقہ کی طرف کم, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان فقہ کی طرف زیادہ, حدیث کی طرف کم. یہ اللہ رجحانات پیدا کرتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. کسی کے دل میں قراءت کا رجحان پیدا کرتے ہیں, کسی کے دل میں افتاء کا رجحان پیدا کرتے ہیں, کسی کے دل میں حدیث کا رجحان پیدا کرتے ہیں, کسی کے دل میں فن سلوک کا رجحان پیدا کرتے ہیں, اور اس طرح اللہ اپنے دل کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کلاس فیلو ہیں اور دونوں دوست. ایک ساتھ یہ جایا کرتے تھے محدثین کے پاس حدیثیں حاصل کرنے کے لیے. اور ایک معتد بھی مدت جب گزری تو حضرت امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی, جن کا رجحان حدیثوں کی طرف تھا, ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ فقہ میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے, فقہ سے بالکل ناآشنا نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالی کہ اعلیٰ درجے کا فقیہ کون ہے جس سے میں علم فقہ حاصل کر سکوں. تو نظر انتخاب اپنے کلاس فیلو امام شافعی پر پڑی. کتنے دل ان کے صافی ہوں گے، کتنے مٹے ہوئے ہوں گے، اپنے کلاس فیلو ان پر نظر پڑی اور انہوں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ میں اب آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں اور آپ سے فقہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور شاگرد بن کر کے فقہ پڑھنا شروع کیا. اور میرے دوستو، ایسے والہانہ شاگرد بنے کہ جب حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور مصر کو اپنا وطن بنایا، تو امام حمیدی رحمت اللہ علیہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گئے خادمانہ، اور اس وقت تک مصر میں رہے جب تک کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وصال نہیں ہوا. تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک زمانے کے ہیں، مگر امام مسلم رحمت اللہ علیہ شاگرد بھی ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے، اور امام زہلی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ نیشاپور میں جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اختلاف ہوا، ہوتا ہے اختلاف علماء کے درمیان، اور یہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے جب اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے تو یہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور نفسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو امت کے لیے عذاب ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. جو اختلاف علماء کا نفسانیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے یہ امت کے لیے عذاب، اور جو اختلاف اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس میں جو ہے رحمت ہوتی ہے. جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کا اختلاف اخلاص کی بنیاد پر تھا، تو آج یہ چار الگ الگ مسلک ہو گئے، اس میں بڑی رحمتیں ہیں. اور کیا رحمتیں ہیں وہ مفتیان کرام جانتے ہیں جب وہ فتویٰ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ علماء جانتے ہیں کہ اس میں کیا رحمت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب امام زہلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نیشاپور میں اختلاف ہوا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، اور امام زہلی رحمت اللہ علیہ وہاں کے بہت بڑے محدث تھے اور پورا حلقہ ان کا عقیدت مند تھا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ مہمان تھے، تو ایک بات پر اختلاف ہو گیا، اپنے کو حق پر سمجھ رہے تھے وہ. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو شخص بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ میری مجلس میں آنا بند کر دے. بڑے محدث تھے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، نو عمر لڑکے ہی تھے، ابھی مقبولیت تو حاصل ہو چکی تھی، مقبولیت حاصل ہو چکی تھی، اسی لیے جب بخارا سے چل کر نیشاپور پہنچے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، تو یہ امام زہلی جن کا بعد میں اختلاف ہوا، امام زہلی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے محدث آ رہے ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، اور میں ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم میں سے جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے. تو پورا شہر، چونکہ وہی بہت بڑے شیخ تھے وہاں، تو پورا شہر امنڈ پڑا، اور دو تین مرحلے کے فاصلے تک پورا شہر نکل پڑا. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا استقبال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نیشاپور میں ہوا کہ ایسا استقبال اس سے پہلے کسی حاکم کا بھی نہیں ہوا تھا، فقید المثال استقبال. لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آزمائش میں امام بخاری مبتلا ہوئے اور امام زہلی نے یہ اعلان کر دیا، اور شاگردوں کو اپنے اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت وابستگی ہوتی تھی، امام مسلم بھی امام زہلی کے شاگرد تھے امام بخاری کے پہنچنے سے پہلے، یہ پہلی ملاقات تھی، تو ایسی والہانہ عقیدت و محبت ہوا کرتی تھی کہ جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص امام بخاری کے حلقے میں جانا چاہتا ہے وہ میرے حلقے میں نہ آئے، تو سوائے دو فرد کے سب نے امام بخاری کو چھوڑ دیا، سب یہ امام زہلی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں کی صورت حال دیکھی تو آپ نے عافیت اسی میں سمجھی
کہ اس اختلاف کو آگے بڑھانے کے بجائے سلامتی اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تاکہ سب اتفاق کے ساتھ رہے. اگر وہ چاہتے تو وہاں ٹھہر جاتے, دو چار کو اپنی طرف کھینچتے اور دو چار کو کھینچتے, ایک بکھیڑا ہو جاتا. لیکن یہ مخلص لوگ تھے, وہ سمجھتے تھے کہ امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں. اور اسی وجہ سے اس ابتلا کے باوجود وہ بھی مخلص تھے, یہ بھی مخلص. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں امام زہری سے انہوں نے جو حدیثیں سنی ہے وہ بھی نقل کی ہے. امام زہری سے جو انہوں نے حدیثیں پڑھی تھی وہ بھی امام بخاری نے اپنی کتاب میں, حالانکہ بعد میں دوبارہ ملاقات اور صلح وغیرہ کچھ نہیں ہوئی. وہ زخم لے کر کے امام بخاری وہاں سے چلے تھے, وہ زخم تھا اور رہا ہوگا. تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شان ہے اللہ کی کہ ایک طرف فقید المثال استقبال, اور جب امام بخاری واپس لوٹ رہے ہیں تو سوائے میرے اور احمد ابن سلم آ کے خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں تھا. یہ امام مسلم کہ جن کو اتنی عقیدت ہو گئی کہ انہوں نے چھوڑ دیا اپنے استاد کو امام زہری کو امام بخاری کے لیے, اور عقیدت اس قدر کہ انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک, میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روئی زمین پر حدیث کے باب میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے, آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے مسافہ کرنے کے بعد پیشانی چوم لی, اور پیشانی چومنے کے بعد یہ کہا کہ دانی اقبل رجلیک, یا استاد الاستادین ویا سید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی عللہ, یہ بڑے بڑے لقب انہوں نے دیے کہ اے استادوں کے استاد, اے محدثین کے سردار, اور اے حدیث کی بہت باریک باریک کمزوریوں کو پہچان لینے والے اور ان کا علاج کرنے والے طبیب, مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم لوں. پیشانی کو چومنے کے بعد کہا کہ دانی ہو قبل اور رجلئی, مجھے یہ موقع دیجئے. اور یہ تو ان کے شاگرد تھے اور ان کے معاصر تھے, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاد ہیں, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل, میرے شاگرد محمد ابن اسماعیل جیسی شخصیت کو علاقے خراسان پیدا ہی نہیں کر سکا. اور محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اونچے درجے کے لوگوں میں سے تھے, اکابر میں سے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ما تحت عدیم السمائے عالم و بالحدیث من محمد ابن اسماعیل, کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ سے درجے میں کوئی بڑھا ہوا نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ تراجم قائم کیے, جیسے بابن کئی فتان بد الوحی اور تراجم قائم کیے درجنوں تراجم, درجنوں تراجم. اور ان تراجم سے میرے بھائیوں ہمیں بہت علوم حاصل ہوئی. یہ آخری ترجمۃ الباب ہے اس وقت, یہ بابن قول اللہ ونذو الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, یہ آخری مدعا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک باطل نظریے کی تردید کر رہے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو واضح کر رہے ہیں. بڑی خدمات ہے علماء کی, محدثین کی, مفسرین کی, اور فقہا کی میرے بھائیوں, فقہا کی میرے بھائیوں. اگر یہ علماء اور یہ محدثین اور یہ مفسرین اور یہ فقہا محنت نہ کرتے, جو جس جفا کشی والی زندگی انہوں نے اختیار کی تھی, اس جفا کشی والی زندگی اختیار نہ کرتے تو نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا اور وضو کرنا اور کسی کو وضو سکھانا اور غسل کرنا اور غسل سکھانا یہ تو بہت دور کی بات ہوتی. میں اور آپ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھ سکتے, سورہ فاتحہ کو نہ پڑھ سکتے میرے بھائیوں. یہ جو کچھ ہم دین پر چل رہے ہیں یہ علماء کی عنایات ہیں اور علماء کی محنتیں ہیں اور علماء کی قربانیاں ہیں اور علماء کی کرم نوازیاں ہیں. بعض علماء نے یہ کہا کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم, اگر اس امت میں علماء موجود نہ ہوتے تو لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے, جانوروں جیسے ہو جاتے, ان کو صحیح غلط میں تمیز نہ ہوتی. ان کو اطاعت اور گناہ میں فرق معلوم نہ ہوتا. بہت محنتیں کی ہیں اور ان کی کارگزاریاں چونکہ ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ایک ایک حدیث کے لیے کیا کیا قربانیاں انہوں نے کی ہیں, حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں کی ہیں. کیا تعلق ہوگا کہ ان کے ذہن میں ایک مدعا آتا ہے, ایک مسئلہ آتا ہے, ایک نظریہ آتا ہے اہل سنت والجماعت کا, اور اسے وہ امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس پر وہ الفاظ مرتب کرتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ایسا میں ٹائٹل, ایسا عنوان لکھوں گا. اس کے لیے وہ مستقل جاتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ میں, اور روضۃ من ریاض الجنہ میں جا کر دو رکعت استخارے کی پڑھتے ہیں کہ کیا اس عنوان کو مجھے بخاری شریف میں رکھنا بھی چاہیے یا نہیں, اور اگر رکھنا چاہیے تو ان الفاظ کے ساتھ رکھنا چاہیے یا نہیں. اور جب قلب کو اطمینان ہوتا تھا تب جا کر کے درج کرتے تھے. تو جتنے بھی عناوین ہیں اور جتنے تراجم ابواب ہیں ان سب کو مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مسجد نبوی میں جا کر روضۃ من ریاض الجنہ میں استخارہ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے. اور جب عناوین تیار ہو گئے تب ان عناوین کے نیچے ان کے پاس لاکھوں حدیثیں تھیں, ان لاکھوں حدیثوں, 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے وہ, 6 لاکھ حدیثوں میں سے ٹھوک بجا کر اعلی درجے کی جو حدیثیں تھیں جن کے لیے انہوں نے ایک باؤنڈری بنا لی تھی, اس باؤنڈری کے اندر جو حدیث تھی اس کو چھانٹ چھانٹ کر نکالا, اور چھانٹ چھانٹ کر نکال کر کے وہ جو مدعا اور جو نظریہ پیش کرتے ہیں, جو فقہی رجحان پیش کرتے ہیں, اس کو مدلل کرتے ہیں اس حدیث سے. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 16 سال لگ گئے, 16 سال لگ گئے. ہمارے لیے یہ بخاری شریف دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اچھا یہ 1000 صفحے کی کتاب امام بخاری نے لکھی ہے, اس میں کون سا بڑا کام کیا. بنیاد ہے بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول, اور کتاب اللہ اور سنت رسول جو دین کی بنیاد ہے اس کی حفاظت کے کام کے لیے اللہ جن کو منتخب فرما لے, میرے بھائیوں وہ نفوس کتنے اللہ کی نظر میں اعلیٰ اور برتر ہوں گے, کتنے اعلیٰ اور برتر ہوں گے. بچپن سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے, خود فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے کہ مجھے اللہ تعالی شانہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے غیبت کے بارے میں اللہ سوال نہیں کریں گے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے غیبت کی نہیں ہے زندگی میں کسی کی. جو شخص پوری زندگی میں ایک مرتبہ کسی کی غیبت نہ کرے, یہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اور ان کی نشو نما اور تربیت کے بھی اللہ خود انتظام فرماتے ہیں. چنانچہ ان کے والد کا جب انتقال ہو رہا ہے تو وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنا مال پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں حرام کا تو ایک پیسہ ہے ہی نہیں, مگر شبہ کا بھی ایک پیسہ نہیں. ایسے پاکیزہ مال سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تربیت ہوئی. اور باپ جو ہیں اسماعیل وہ بھی بڑے محدث تھے, اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کان من العلماء الورعین, کان من العلماء الورعین, صرف عالم نہیں تھے بلکہ تقوی والے عالم تھے, پرہیزگار عالم تھے وہ. اسی لیے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ شبہ کا بھی ایک پیسہ نہیں ہے. اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مال سے تجارت کی, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں اہتمام کیا, چنانچہ وہ تجارت جب کرتے تھے تو اس کا ایک واقعہ یہ پیش آ گیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مال آیا. تو مال آیا تو ہول سیل میں آپ بیچتے تھے, تو وہ تجار کو جب پتہ چلتا تھا تو جلدی جلدی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا بہت صاف ستھرا معاملہ ہوتا ہے, تو بہت آسان ہے, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے. تو ایک جماعت آئی تجار کی, 4-5 پارٹنر ہوں گے, وہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جتنا مال آپ کے پاس آیا ہے وہ سارا کا سارا مال ہم خرید لیتے ہیں, اور ہماری طرف سے اتنا آفر ہے آپ کو, 1 کلو پر 5 پاؤنڈ, 1 کلو پر 6 پاؤنڈ, جو بھی اس زمانے میں طریقہ ہوگا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے ذرا اس سلسلے میں سوچنے کا موقع دیجیے. اور ایک مدت مقرر کی کہ کل پرسوں آپ لوگ دوبارہ آنا تو میں سوچ کر کے بتاؤں گا. اب یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی آپ فتویٰ پوچھئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ان تاجروں سے جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے بعد اگر کوئی اور شخص ان سے اسی مال کو خریدنے کے لیے آتا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے وہ مال اس دوسری پارٹی کو بیچنا جائز ہے تھا یا نہیں؟ سب کہیں گے کہ جائز تھا اور بغیر کراہت کے جائز تھا, بغیر کراہت کے جائز. دوسری پارٹی اگر آتی, ہوا یہ کہ یہ لوگ چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری پارٹی آئی جن کو پتا چلا اور انہوں نے پہلی پارٹی نے جتنا آفر کیا تھا ان کو پتا نہیں تھا, از خود سوچ کر کے آئے تھے اور انہوں نے جو آفر کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وہ پہلی پارٹی سے بہت زیادہ تھا, پہلی پارٹی سے بہت زیادہ تھا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک پارٹی میرے پاس آ چکی تھی, ایک آ چکی ہے ایک پارٹی, اور میں تمہارے ساتھ معاملہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس پارٹی کی بات پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں دل میں میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ معاملہ اسی پارٹی سے کرنا. اب کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے کہ دل میں فیصلہ کرنے کے بعد بھی جب معاملہ ابھی طے نہیں ہوا ہے کسی اور کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں, تو ہر مفتی کہے گا کہ بلا کراہت بیچ سکتے ہیں, لیکن کانشنس کو اتنا بھی چوک نہیں کرنے کے لیے وہ تیار تھے, اپنے ضمیر کو اتنا بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہ میرا دل فیصلہ کر چکا ہے کہ میں ان کو بیچوں گا اس لیے میں تم کو نہیں بیچ سکتا. یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ خود اس قدر محتاط, اتنے محتاط امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے, اور والد بھی بہت اعلیٰ درجے کے متقی, اور والدہ کا تو کیا کہنا, بچپن میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا, والدہ نے ان کی پرورش کی, اور والدہ نے ان کی پرورش کی تو آزمائش میں مبتلا ہوئی, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بچپن میں بنا ہی چلی گئی, اکلوتا بیٹا, بہت دل کو دکھ ہوا. نے دو بیٹے تھے احمد اور محمد, بہت دکھ ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی بنا ہی چلی گئی. روزانہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے آہوزاری کرتی تھی, آہوزاری کرتی تھی. ایک رات جب آہوزاری کر کے سوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا حاضی, اے بی بی, قد رد اللہ علی ابن کا بصرہ ببرکت دعائک, تیری دعا اور تیری آہوزاری کی برکت سے اللہ تعالی شانہو نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے. جب یہ صبح کو اٹھی تو دیکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری پہلے جو بینائی تھی اس سے زیادہ تیز ہو گئی بینائی, یہاں تک کہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر کے میں تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتا تھا. تو اللہ جل جلالہ عام من نوازہ نے اس قدر اسباب پیدا کیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے, اچھے باپ, اچھی ماں, اور حلال رزق, اچھا ماحول, اور بچپن سے چونکہ منتخب تھے اس لیے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کاتب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب, میں ابھی مکتب میں بچوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا, مکتب میں قاعدہ اور تختی اور ہفتی اور یہ مکتب میں بچوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا قرآن وغیرہ مسائل وغیرہ, کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے دل میں الہام کیا کہ تو حدیثوں کو یاد کرنا شروع کر دے, حدیثوں کو یاد کرنا شروع کر دے. تو محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی کچھ 9 یا 10 سال کی عمر تھی. 9 یا 10 سال کی عمر میں قلب میں بہت قوی داعیہ پیدا ہوا ہے جسے آپ نے الہام سے تعبیر کیا, اور اس الہام کے نتیجے میں آپ نے پڑھنا شروع کیا, حدیثوں کو یاد کرنا شروع کیا, اور ایسا قوی حافظہ اللہ نے دیا تھا کہ محدثین کے یہاں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد پڑھتا ہے اور شاگرد جلدی جلدی لکھتے ہیں, پہلے سے لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر کے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کتاب کو لے کر، محدث پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انتباق کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح لکھا ہے یا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں جاتے تھے ادب سے، نہ ہاتھ میں قلم ہے نہ ورق ہے، ادب سے بیٹھ جاتے تھے اور استاد محترم جو کچھ بھی بولتے تھے وہ سب کچھ انہیں محفوظ ہو جاتا تھا، فوٹوگرافک میموری، غلطی نہیں ہوتی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس سلسلے میں عجیب و غریب واقعات ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے یہ سارے ساری تراجم ابواب لکھے، اور پھر 16 سال میں حدیث کو ڈھونڈتے بھی رہے، تلاش بھی کرتے رہے، مزید حدیث کو حاصل بھی کرتے رہے. 1080 تو آپ کے اساتذہ ہیں، 1080 اساتذہ کی خدمت میں جا کر کے علم حاصل کیا، اور یہ بخاری شریف کے لیے اور 16 سال میں اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی. اور 16 سال پر تو سب علماء کا اتفاق ہے، لیکن ابتدا کب ہوئی انتہا کب ہوئی یہ کچھ پتا نہیں چل سکتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض محدثین کی کچھ دوسری تفسیر کے پیش نظر استدلال کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی تھی بخاری شریف کی تالیف اس وقت جبکہ انتقال کے ابھی 23 سال باقی تھے، یعنی کم سے کم 23 سال. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد جن کے ذریعے بخاری شریف ہم تک پہنچی ہے، محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے اپنی جوانی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑھاپا پایا اور جوانی میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ بخاری شریف پڑھی، پہلی مرتبہ 19 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 21 سال کی عمر میں. وہ یہ فرماتے ہیں محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری رحمہ اللہ تعالی کہ یہ 23 سال جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملے، ان 23 سال میں کتنے لوگوں نے بخاری شریف پڑھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے؟ 90,000 افراد نے، 90,000 افراد نے. شاید تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ کسی مصنف کی کتاب اس مصنف سے پڑھنے والوں کی تعداد 90,000 ہو. 90,000 افراد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بخاری شریف پڑھی. تو یہ بڑے مقبول شخص ہیں اور ان کی کتاب بھی بہت مقبول ہوئی. یہ کتاب جو ہے اس کا یہ آخری ترجمۃ الباب ہے، باب القول اللہ ونضو الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اہل سنت والجماعت کا ایک نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے خلاف نظریہ رکھنے والوں کی تردید کر رہے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کا وہ نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اور یہ ثابت کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ دنیا میں ہر دور میں کچھ عقل پرست لوگ رہتے ہیں. تو عقل پرست جماعت اور عقل پرست لوگ جو ہیں ان کا وتیرہ یہ رہا ہے اور آج بھی ان کا یہ وتیرہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بات عقل کے مطابق نہ ہو اس کو گنا پھرا کر عقل کے مطابق بناؤ. قرآن اور حدیث کی جو بات بھی عقل کے مطابق نہ ہو اس کو گھما پھرا کر عقل کے مطابق بناؤ. حالانکہ سب علماء جانتے ہیں، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو علوم شرعیہ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو ان علوم کی ہیں جن کی حکمتیں، جن کی علتیں معلوم ہو سکتی ہے، جو عقل میں آ سکتی ہے کہ اللہ نے یہ حکم اس لیے کیا ہے، اللہ نے یہ حکم اس لیے کیا ہے، اللہ نے یہ حکم اس لیے کیا ہے، اس عمل کا یہ فائدہ ہے، اس عمل کا یہ فائدہ ہے. اور دوسرا حصہ شریعت مطہرہ کے علوم کا وہ ہے کہ جس کی حکمت انسانی عقل میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. پہلی قسم کو امر معقول المعنی کہتے ہیں اور دوسری قسم کو امر تعبدی کہتے ہیں. امر تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں کیا ہوگا، تو عقل میں چونکہ نہیں آتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارے آقا ہیں، اور آقا جو چاہے ہمیں کرنے کے لیے کہیں، بس آقا نے کہا ہے، اور آقا ہمارا صرف آقا نہیں ہے بلکہ وہ حکیم آقا ہے، لہذا جو کچھ بھی ہمیں کہنے کے لیے کرنے کے لیے کہا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا، ایک چیز یہ ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے جیسے فجر کی دو رکعت فرض کیوں اور چار کیوں نہیں، اور فجر کی دو، ظہر کی چار، عصر کی چار، عشاء کی چار، یہ سب ایون نمازیں، مغرب کی آلٹ کیوں ہو گئی، تین کیوں ہو گئی؟ یہ سب امر تعبدی ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ نے جو حکم کر دیا، غلام جو ہے وہ حکمتیں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے اور سمجھ میں آتا ہے تو فبیا، سمجھ میں نہیں آتا تو بھی وہ کہتا ہے ایک غلام جو ہے اس کو اس کے آقا اچھا تھا تو اس نے کہا کہ میاں میں تمہیں خرید کر لے آیا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ کیا کھانا پسند کرو گے؟ تو کہا جو آپ کھلائیں گے. چلو بھائی بہت اچھی بات ہے، کیا پہنو گے؟ کہا جو آپ پہنائیں گے. کیا کام کرو گے؟ جو آپ کروائیں گے. کہاں سوؤ گے؟ جہاں آپ سلائیں گے. تو آقا نے کہا، وہ اچھی طبیعت کا مالک تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہر چیز میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کہیں گے جو آپ کریں گے، تیری بھی تو کوئی مرضی ہوگی. تو اس نے کہا کہ آقا اگر میری مرضی ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا؟ میری اگر خود کی مرضی چلتی کسی چیز میں تو میں غلام اسی لیے ہوں گے، میری مرضی نہیں چلتی. تو غلام کی مرضی نہیں چلتی، اللہ نے جو کہہ دیا ختم. تو عقل جو ہے، عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی شانہ سے عقل کی جو دولت ملی ہے اس میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. عقل بہت بڑی دولت ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے خاندان میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عقل کم ہوتی ہے تو وہ بیچارے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، سودا کرنے جاتے ہیں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی اولاد کی شادی میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، گھر خریدنے میں غلط فیصلہ کر لیتے ہیں. عقل بہت بڑی نعمت اللہ کی، لیکن انسان کو اللہ تعالی شانہ اس دنیا میں جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ لامحدود نہیں ہوتی، وہ محدود ہوتی ہے. محدود جیسے آنکھیں بہت بڑی نعمت اور آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہے. اب مولانا یہاں بیٹھے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں اگر مولانا سے کہوں کہ آپ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے چلے جاؤ تو میں دیکھوں گا. ایک مرحلہ وہ آئے گا اگر میدان ہو تو کہ میں مولانا کے جسم کو تو دیکھ پاؤں گا لیکن مولانا کا چہرہ نہیں پہچان پاؤں گا. دیکھو لمٹ ہے. اور ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ مجھے مولانا نظر نہیں آئیں گے. آنکھوں کی ایک حد ہے، سننے کی ایک حد ہے. اس وقت میری جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں مسجد ابو بکر میں تو کوئی مسجد فاروق اعظم میں بیٹھ کر سننا تو نہیں سن سکتا. میری آواز کی ایک حد ہے، اس کی سننے کی ایک حد ہے. تو اسی طرح میرے بھائیو عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل کی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ عقل جو ہے بہت اچھی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کا اگر استعمال نہیں کرو گے تو کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل تو سب رکھتے ہیں لیکن عقل سے سب کام نہیں لیتے، جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو عقل سے کام لینے کے لیے اللہ نے کہا ہے تفکر فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین، آسمان اور زمین کی پیدائش میں چاند سورج ستارے آدمی دیکھے اور دیکھ کر کے غور و فکر کرے. تو اگر کوئی غور و فکر کرے گا تو اللہ جل جلالہ عام من نوالہ کی معرفت تک پہنچے گا. تو عقل جو ہے، عقل یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کی ایک حد ہے. اس حد تک اگر کوئی اس کو استعمال کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، اور حد سے زیادہ عقل کو استعمال کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. اس کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ایک پہاڑ ہے بہت اونچا اور اس کی چوٹی کے اوپر ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور پہاڑ سے ایک شخص جو ہے وہ 501,000 kilometers دور رہتا ہے اور اسے پتا چل گیا کہ فنا جگہ پر ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑا خزانہ ہے اب وہ گھر سے گھوڑے پر بیٹھے گا اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے پہاڑ کے دامن تک پہنچے گا اور پہاڑ کے دامن تک پہنچنے کے بعد پھر وہ اتر جائے گا اور اتر کر پھر پہاڑ کو پیدل چڑھے گا اگر وہ پہاڑ کے دامن تک پہنچنے کے بعد بھی گھوڑے پر ہی پہاڑ پر چڑھنا چاہے تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گھوڑا گرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اور گھوڑے سوار بھی ہلاک ہوگا تو طریقہ یہی ہے کہ وہ گھوڑے کی حد تک گھوڑے کو چلائے اور وہ ہے پہاڑ تک پہنچنا اور پہاڑ تک پہنچنے کے بعد گھوڑے سے اتر جائے گھوڑے کو چھوڑ دے اور اس کے بعد اپنے قدموں کا استعمال کرے اپنے جسم کا استعمال کرے اور پیدل چڑھ جائے تو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ وہ خزانے کو حاصل کر لے گا اب اگر وہ گھر سے گھوڑے پر نہ بیٹھے اونٹ پر نہ بیٹھے گدھے پر نہ بیٹھے اور چلنا شروع کر دے بیابان جنگل سہارا وہ ہلاک ہو جائے گا تو جو آدمی عقل کو بالکل استعمال ہی نہیں کرتا اور عقل کے بغیر چلنا شروع کر دیتا ہے وہ تو پہاڑ کے دامن تک پہنچ ہی نہیں سکے گا لیکن جو عقل کو استعمال کر کے پہاڑ کے دامن تک پہنچ جائے اور پہاڑ کے دامن تک پہنچنے کے بعد پھر اس کے بعد بھی وہ عقل کو استعمال کرنا چاہے تو وہ ہلاک ہوگا تو اسی طرح میرے بھائیو عقل کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرو اور جب اللہ کو پہچان لے کہ اللہ کا وجود ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اب اس کے بعد چڑھنا شروع کرو اس کے بعد عقل کا استعمال مت کرو گھوڑے سے اتر جاؤ اب جو کوئی اللہ کی طرف سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اسے ماننا شروع کر دو تو ایک دور گزرا ہے جس دور میں بہت عقل پرست گزرے تھے ان میں سے کسی جماعت کو معتزلہ کہتے ہیں کسی جماعت کو قدریہ کہتے ہیں کسی جماعت کو جبریہ کہتے ہیں کسی جماعت کو کرامیہ کہتے ہیں تو اس دور کے لوگ تھے مگر ہر دور میں عقل پرست لوگ رہے ہیں ہمارے اس دور میں بھی عقل پرست لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس دور میں اتنے عقل پرست لوگ نہ رہے ہوں جتنے ہمارے اس دور میں عقل پرست ہیں اس لیے معتزلہ اور خوارج اور فنا نام سن کر کے طلبا یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مسائل تو پرانے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں نہیں میرے بھائیو اس زمانے میں بھی اس نام سے نہیں مگر اس کے مصداق موجود ہیں جو عقل کو استعمال کر کے قرآن کو اور وحی کو اور شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ غلط جگہ پر عقل کو استعمال کرتے ہیں اور حد سے آگے گزر کر استعمال کرتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں اور نیا نظریہ وجود میں آتا ہے اور نئے نظریے کے وجود میں آنے کی وجہ سے پھر نیا فرقہ وجود میں آتا ہے یہ جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں وہ اسی وجہ سے وجود میں آئے کہ ان کی عقلوں نے اپنا ایک انہوں نے اصول بنا لیا اور اس اصول سے قرآن اور حدیث کی بات جہاں کہیں ٹکرائی انہوں نے قرآن اور حدیث کی بات کی تعویل کرنا شروع کر دیا یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹوپی کو انہوں نے سدھارنے کی کوشش نہیں کی کہ عقل کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے ایسا سمجھتے کہ نہیں ہماری عقل نے غلط سمجھا ہے اصل تو یہ ہے لیکن نہیں پہلے سے ایک نظریہ قائم کیا تھا اب وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث اور قرآن کو اس کے مطلب کو تو اگر ٹوپی سر میں فٹ نہیں ہوتی ہے تو سر کو درست کریں گے یا ٹوپی کو درست کریں گے ہمیں ٹوپی کو درست کرنا چاہیے اگر کوئی سر کو درست کرنا شروع کر دے کہ بھائی ٹوپی چھوٹی ہے اب یہ سر کو کسی طرح چھوٹا کرنا چاہیے ایک یہاں ذرا لطیفہ بھی سنا دوں ایک صاحب تھے وہ ذرا بیمار ہو گئے تو دوست احباب ان کو ملنے کے لیے گئے تو کہا کہ بھائی کیا ہوا خیریت تو ہے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں خیریت تو بالکل نہیں ہے کہا کیوں تو کہا ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کتاب میں کسی حکیم کا کسی حکمت والے شخص کا یہ ملفوظ لکھا ہوا تھا کہ جس کی داڑھی لمبی ہو اور سر بڑا ہو وہ بیوقوف ہوتا ہے تو کہا کہ وہ میرے دل میں بات اتر گئی تو آئینے کے سامنے جا کر میں نے دیکھا تو میری داڑھی بھی لمبی تھی، سر بھی بڑا تھا. کہ پہلے تو میرا ذہن سر کی طرف گیا کہ سر کو کسی طرح چھوٹا کرنا چاہیے. داڑھی تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سر کو کسی طرح چھوٹا کرنا چاہیے. تو کہا کہ میں نے دیوار کے ساتھ کافی ٹکریں ماری، لیکن جب خون آلود ہونے لگا تو میں نے سوچا کہ یہ سر تو چھوٹا ہوگا نہیں. تب ایسا کرتے ہیں کہ داڑھی ہی کو کاٹ لیتے ہیں، اور داڑھی کو کاٹنے کے لیے میں نے سوچا کہ کم سے کم ایک مشت میں رکھوں، اور ادھر ادھر کینچی ڈھونڈی مگر کینچی نہیں ملی. کینچی نہیں ملی تو میری نظر پڑ گئی دیا سلائی پر، ماچس پر. اب میرے دل میں جو ہے یہ خیال ستا رہا تھا کہ میں نے جو بات پڑھی ہے اگر کسی اور نے پڑھی ہوگی، اور میں مسجد میں جاؤں گا، باہر بازار میں جاؤں گا، اور مجھے کوئی دیکھے گا کہ سر بڑا داڑھی لمبی، وہ مجھے بیوقوف سمجھے گا. اس لیے کچھ نہ کچھ تو علاج کرنا پڑے گا. تو سر کو تو چھوٹا کرنے کی کوشش کی، وہ تو ہو نہیں سکا. تو کہا کہ داڑھی کو پکڑا میں نے، میں نے کہا کہ یہ دیا سلائی ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ پکڑتا ہوں اس طرح، اور یہاں سے ماچس سے داڑھی کو جلاؤں، اور جب یہاں تک آ جائے گی تو پھر. لیکن کہنے لگے کہ میں نے داڑھی کو جلایا تو وہ تو جلتے جلتے جب یہاں آئی تو ہاتھ چھوڑ دیا میں نے. تو کہا ہاتھ چھوڑ دیا تو پوری داڑھی ہی چلی گئی. تو وہ صحیح کہنے لگے جو خبر لینے کے لیے آئے تھے کہ پھر تو کتاب میں جو لکھا تھا بالکل صحیح لکھا تھا، کتاب میں جو لکھا تھا بالکل صحیح لکھا تھا. پہلے آپ نے دیوار کے ساتھ ٹکرے مار مار کر سر کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے داڑھی کاٹنے کے لیے کینچی نہیں ملی. تھوڑا صبر کر لیتے، پڑوسی سے پوچھ لیتے دیا سلائی سے. تو میرے بھائی یہ سر جو ہے، سر سر یہ سر تو جیسا ویسا ہی رہے گا. اگر ٹوپی چھوٹی ہے تو دوسری خرید لیتے ہیں، اور اگر غریب آدمی ہے تو وہ اس کو کاٹ کر کے ایک ٹکڑا اور بیچ میں ڈال کر کے بڑی کر لے گا، اگر بڑی ہے تو چھوٹی کر لے گا. تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو پیغام ہم تک صحابہ کے اقوال اور محدثین اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں پہنچا ہے، اس کا معنی وہی رہے گا، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے. ہم سر میں کوئی تغیر نہیں کریں گے. اگر ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، میرا نظریہ کچھ اور ہے کسی چیز کے بارے میں، مولانا کا نظریہ کچھ اور ہے، مولانا کا نظریہ کچھ اور ہے. مثال کے طور پر یہ کہ بھئی اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اچانک ایک حدیث آ گئی کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب ختم ہوئی بات. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جب وضو ٹوٹ جاتا ہے بات ختم ہو گئی. شریعت مطہرہ کی بات سامنے آ جائے تو ختم، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. گزشتہ کل میں نے بولٹن میں کہا کہ ایمان اسی کا نام ہے. کس کا نام ہے ایمان؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جس چیز کو دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں سے جن چیزوں کو سنا. تو جن چیزوں کو دیکھا، جن چیزوں کو سنا، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، ان چیزوں کو مان لینا یہی ایمان ہے. نبی کی سنی ہوئی کو مان، نبی کی دیکھی ہوئی کو مان، اس کا نام ہے ایمان. ایمان اسی کا نام ہے کہ نبی نے جو چیز دیکھی اور دیکھ کر ہمیں کہہ دیا کہ میں نے حضرت جبریل کو دیکھا اور انہوں نے 600 پر ایسے پھیلائے ہوئے تھے، 600 پر. اب عقل میں بات نہیں آتی کہ 600 پر ایک مخلوق کے کیسے ہوں گے، لیکن نبی نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رات کے ایک بہت مختصر وقت میں، بلکہ وہ مختصر وقت تھا ہی نہیں، میں گیا اور آیا، گیا اور آیا، معراج اور اسرا سے فارغ ہو کے آ گیا، اور گھڑی وہیں رکی ہوئی تھی. عقل میں بات نہیں آتی بھائی، یہاں سے لے کر آسمانوں تک پتہ نہیں سائنس دانوں نے کتنے کتنے لیئر بتلائے ہیں کہ ایک لیئر ایسا آتا ہے جہاں آکسیجن نہیں ہوتا تو سانس نہیں لے سکے گا آدمی، تو مر جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر جب اس لیئر میں پہنچے ہوں گے جہاں آکسیجن ہی نہیں ہے تو زندہ کیسے رہے؟ عقل منع کر رہی ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہو کے آیا، تو عقل کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا، مگر جب آمینہ کا لال کہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. اس میں کوئی تاویل توجیہ نہیں، کوئی تاویل توجیہ نہیں. انہوں نے کہا عقل میری غلط، زمین اوپر تلے ہو سکتی ہے، سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، ساتوں سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی. تو اعمال جو ہے، اعمال اعمال اعراض ہیں. اب میں بات کو لپیٹ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، ذرا تھوڑی توجہ چاہیے اس میں، چونکہ عوام کا مجمع بڑا ہے، اگر علماء ہوتے تو یہ دو منٹ میں بات نمٹ جاتی. اعمال جو ہیں اعمال اعراض ہیں، اعمال اعراض ہیں. جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، جوہر اور عرض. جوہر کو انگلش میں ٹینجیبل کہتے ہیں، اور عرض کو انگلش میں انٹینجیبل کہتے ہیں. جوہر اور عرض، جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر اس کو کہتے ہیں جو فائیو سینسز کی گرفت میں آ جائے. اور عرض اس کو کہتے ہیں جو فائیو سینسز کی گرفت میں نہ آئے، جس کی باڈی نہ ہو، جس کا وجود جو ہے نظر نہیں آتا، جو قائم بالغیر ہو. مثال کے طور پر یہ سفید رنگ ہے، یہ سفید رنگ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ کرتا ہے. اس سفید رنگ کو کرتے سے الگ نہیں کر سکتے آپ. اس سفید رنگ عمل پر لے آئیے تاکہ سیدھے ہم پہنچ جائیں. قیام، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، قیام، یہ قیام اس وقت تک ہے جب تک کہ باڈی کھڑی ہے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو قیام ختم. کہاں ہے قیام؟ قیام کو کہاں محفوظ کیا جاتا ہے؟ فرشتے لکھتے تو ہیں کہ اس نے قیام کیا، لیکن قیام کہاں ہے؟ رکوع میں چلے گئے، سمی اللہ لمن حمیدہ، رکوع ختم ہو گیا، اللہ اکبر قومہ ختم ہو گیا، اللہ اکبر سجدہ ختم ہو گیا. اور اس زمانے میں، آج کل تو اب سائنس نے تحقیق کر کے یہ کہا کہ یہ جو ہماری آواز ہے وہ ساری اوپر جا کر کے جمع ہوتی ہے کسی جگہ پر، لیکن اس زمانے میں تو یہی تھا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ، تو جب سبحان اللہ بول رہے ہیں اس وقت تک تو عمل موجود ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے سے فارغ ہو گئے، وہ سبحان اللہ ختم ہو گیا. تو ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ قیامت کے دن اعمال کو کیسے تولا جائے گا. عمل ہے ہی نہیں تو تولا کیسے جائے گا؟ میں نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو گیا تو نماز تو ہے ہی نہیں، کہاں ہے نماز؟ نہ دنیا میں نماز ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نماز ہے ہی نہیں ہے، نماز کہاں ہے؟ تو انہوں نے عقل سے کام لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب عمل باقی نہیں رہتا، عمل کا وجود نہیں ہے، عمل ٹینجیبل نہیں، انٹینجیبل ہے. یہ ٹیشو باکس کو تول سکتے ہیں، یہ جب کو آپ تول سکتے ہیں، لیکن رکوع کو کیسے تولیں گے؟ تلاوت کو کیسے تولیں گے؟ اعمال کو تولیں گے کیسے؟ عمل کو تولا نہیں جا سکتا، عقل منع کرتی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جب اعمال تولے نہیں جا سکتے، تو اس سے انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا نہیں جائے گا. جب اعمال تولے نہیں جا سکتے تو اعمال کو تولا کیسے جائے گا؟ اعمال کو تولا نہیں جائے گا. اب اعمال کو تولا نہیں جائے گا، یہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا. اس عقیدے کو بنانے کے بعد ان کے لیے مشکل یہ پیش آئی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن تولنا برحق ہے، وزن برحق ہے، ہوگا. تو ان کی بس دو چوائس تھی، ایک چوائس تو یہ تھی کہ وہ ایسا کہتے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، تو چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اعمال کا کسی بھی طرح وزن کرے گا. ایک شکل تو یہ تھی کہ وہ ٹوپی کو بدل دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے نظریے کو باقی رکھ کر قرآن مجید کی آیات کی جو تفسیر ہے اس میں توڑ مروگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ والوزن یومئذ الحق کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ آپ انصاف کرنا چاہے تو وزن کر کے انصاف کرتے ہیں. مولانا اگر میرے پاس پانچ پاؤنڈ لے کر آئیں اور مجھے یہ کہیں کہ پانچ پاؤنڈ کے چاول مجھے دے دو اور ایک پاؤنڈ کا ایک کلو، تو مولانا کو میں اندازے سے اگر دے دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ چھ کلو چلے جائیں، تب تو کوئی حرج نہیں انصاف سے آگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ساڑھے چار کلو ہی ہوں، تو مولانا جو ہے انصاف کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ترازو. تو ترازو جو ہے اس سے انصاف کیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ول وزن یوم الدین الحق، مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، عمل تولا نہیں جائے گا، اللہ کو سب معلوم ہے. تو اپنے علم کے مطابق جو بھی بندہ سامنے آئے گا کہیں گے کہ بھائی تیرے ہی اتنے اچھے عمل ہیں اتنے برے عمل ہیں، جا جنت میں جائے جہنم میں جا. تو انہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، انٹینجیبل ہے، عمل کو تولا نہیں جا سکتا، لہذا قیامت کے دن تولا نہیں جائے گا. تولا نہیں جائے گا تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ والوزن یوم الدین الحق، تو انہوں نے اس کو توڑ مروڑ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ انصاف کیا جائے گا. اچھا بھائی جب تولا نہیں جائے گا، وزن نہیں ہوگا، تو اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ورنہ ضرور موازین، ہم ترازو کو رکھیں گے. تو اگر اعمال کو تولنا نہیں ہے تو اللہ ترازو کو کیوں لائیں گے قیامت کے دن؟ تو انہوں نے کہا یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ورنہ ضرور موازین کا مطلب یہ کہ ہم انصاف کریں گے. اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال انٹینجیبل ہے، عرض ہے، تولے نہیں جا سکتے. تو میں اور آپ تھوڑے تولیں گے، وہ تولے گا جو تول سکتا ہے، وہ تولے گا جو تول سکتا ہے. تو اعمال تولے جائیں گے، اور تولنے کے لیے وزن کرنا پڑے گا، اور وزن کرنے کے لیے میزان کی ضرورت ہے، لہذا اللہ تعالی میزان بھی قائم کریں گے. تو اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں اور یہ قرآنی آیات ہیں وہ اپنے ظاہر پر ہیں، اور باقاعدہ میدان محشر میں میزان ہوگی، ترازو ہوگی، اور اس میں اعمال کو تولا جائے گا، اور اللہ کرے گا اس لیے ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات قادر مطلق ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے آخری باب سے معتزلہ پر رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا. یہاں ایک علمی سوال یہ ہے کہ آخری کتاب جو ہے وہ تو ہے کتاب الرد علی الجہمیت، کتاب الرد علی الجہمیت. تو امام بخاری نے یہ کتاب تو جہمیہ پر رد کرنے کے لیے منعقد کی ہے، اور یہاں معتزلہ پر رد ہو رہا ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ 8-10 صفحے گزر گئے ہیں اس لیے بھول گئے ہیں آپ کہ کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہم، تو جہمیہ اور جہمیہ کے علاوہ دوسرے فرقوں پر رد کرنے کے لیے کتاب ہے، ایک ہی. اور علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہمیہ کا بھی ایک فرقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اعمال کو نہیں تولا جائے گا. تو معتزلہ بھی اس کے قائل ہیں اور جہمیہ کا ایک فرقہ بھی، تو دونوں پر رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اعمال کو نہیں تولا جائے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ اعمال تو لے جائیں گے. اب ہمارے زمانے میں یہ اشکال باقی نہیں رہتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ساری انٹینجیبل چیزیں ہمارے زمانے میں تو لی جاتی ہے. جیسے گرمی اور سرد یہ انٹینجیبل ہے، یہ 5 سینسز کی گرفت میں نہیں آتی، یا اس کا وجود جو ہے اپنا خود کا نہیں ہوتا، یہ حسی چیز نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کمرے میں 10 ڈگری گرمی ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب 12 ڈگری ہو گئی، پھر کہتے ہیں کہ 15 ڈگری ہو گئی، وزن ہی تو کر رہے ہیں، اس کو ناپنے کا آلہ الگ الگ ہوتا ہے. اور اسی طرح ونٹر کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سردی جو ہے یہ اب یہ -1 ہو گیا، -3 ہو گیا، -5 ہو گیا. تو ہمارے زمانے میں اگر معتزلہ ہوتے اور ہمارے زمانے میں جہمیہ ہوتے تو یہ اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ وہ ان کی عقل کے مطابق ہوتا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے زمانے میں یہ اشکال باقی نہیں ہے، مگر ان کے زمانے میں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی کوئی یہ اشکال کرے. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس نظریے کی تردید کی, اور تردید کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت لائے, باب القول اللہ, اللہ تعالیٰ کے قول, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم موازین کو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ میزان کو ہم قائم کریں گے اور پھر اس میں اعمال تولیں گے. بس میرے بھائیو, اسی پر بات کو ختم کرنا چاہیے, کافی لمبی تقریر ہو گئی. دل تو کر رہا ہے کہ آگے چلوں, لیکن بہرحال آپ حضرات کے اپنے مشاغل بھی ہیں, مہمانوں کو کھانا بھی ہے, تو اسی پر, اسی نقطے پر کہ اعمال کو تولا جائے گا. بس ہر شخص یہاں سے ذہن میں یہ بات لے کر کے جائے کہ اس دنیا میں میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں اسے قیامت کے دن تولا جائے گا, میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسے تولا جائے گا, چاہے کوئی سن رہا ہو, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں. ہر ہر عمل لکھا جا رہا ہے, ہر ہر عمل, ہر ہر بات لکھی جا رہی ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن خبر دی جائے گی کہ تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا اور فلاں وقت یہ کیا تھا اور فلاں وقت یہ کیا تھا. اصل سبق یہ ہے, اگر ہم یہ سبق لے کر کے یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو بہت فائدہ ہو. ایک ایک عمل ہمیں آج کرنا یہ ہے, میرے بھائیوں, میری ماؤں, میری بہنوں, ہمیں آج کرنا یہ ہے کہ پچھلی زندگی میں وہ اعمال اور وہ اقوال جو ہمارے جسم سے اور ہماری زبان سے صادر ہوئے ہیں, جو غلط تھے, ان سے آج ہمیں توبہ کر لینی ہے, تاکہ قیامت کے دن بائیں پلڑے میں ان کا وزن نہ ہو. اس لیے کہ جب بندہ کسی غلط کام کو کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تولیں گے نہیں. تو اب تک جتنے برے اعمال ہوئے ہیں, زبان سے جتنی بری باتیں نکلی ہیں, ان سے ہمیں سچی پکی توبہ کر لینی ہے. اور آج کے بعد اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ میری یہ بات یا میرا یہ عمل دائیں پلڑے میں جانے والا ہے یا بائیں میں. اگر بائیں پلڑے میں جانے والا ہے تو مجھے رک جانا چاہیے. مولانا شکیل صاحب میرے پاس آ گئے اور میں ان کے, مولانا شکیل صاحب کو بات شروع کر دی کہ یار آپ نے مولانا احمد صاحب کے بارے میں سنا کہ نہیں, کہ ہم تینوں دوست ہیں, مولانا احمد صاحب کے بارے میں سنا یا نہیں. پر خیال یہ آ رہا تھا کہ مولانا احمد صاحب کی کوئی ایک برا کوئی بات ہے, وہ میں مولانا شکیل صاحب کے سامنے بیان کروں. تو یہ بات بولنے سے پہلے سوچے کہ مولانا احمد صاحب کی یہ بات اگر میں مولانا شکیل صاحب کے سامنے کروں گا تو یہ بات بائیں پلڑے میں جانے والی ہے یا دائیں میں. تو فوراً دل کہے گا کہ یہ غیبت ہے اور بائیں پلڑے میں جائے گی تو رک جانا چاہیے. تول پھر بول, یعنی وہاں تولے جانے سے پہلے ہم یہی تولنا شروع کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم خود کا حساب دنیا ہی میں کرنا شروع کر دو. وزنوا قبل ان توزنوا, اور قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں اس سے پہلے دنیا ہی میں وزن کرنا شروع کر دو. وتأهبوا للعرض الأكبر, اور سپریم کورٹ میں کھڑے ہونے سے پہلے تیاری کر لو, بہت بڑی پیشی ہوگی, وہ سپریم کورٹ سے بھی بہت بڑی. سیشن کورٹ میں کیس جاتا ہے تو آدمی کے بھی چھوٹا کیس ہے, ہائی کورٹ میں بھی بڑا کیس ہے, اور سپریم کورٹ میں بہت بڑا کیس ہے, ڈرتا ہے آدمی کہ وہاں کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ اللہ کے دربار میں, اللہ کے دربار میں, اللہ کے دربار میں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے میں نے متعدد مرتبہ سنی کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے اور کچھ بھی لکھنے سے پہلے یہ سوچا کرو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صدر مفتی دارالعلوم دیوبند اور مفتی اعظم پاکستان, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ, اور راوی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہوں. کچھ بھی بولنے سے پہلے اور کچھ بھی لکھنے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ اگر میری یہ بولی ہوئی بات یا لکھی ہوئی بات کسی کورٹ میں کسی جج کے سامنے رکھی جائے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو یہ سارے کام ہمیں اپنے لیے کرنے ہیں. میں اگر اپنی زبان کی حفاظت کروں گا تو آپ کو نفع نہیں ہوگا, مجھے نفع ہوگا. میں اگر اپنے اعمال کی حفاظت کروں گا تو آپ کو نفع نہیں ہوگا, مجھے نفع ہوگا. بول ٹول پھر بول, پہلے وزن کرو پھر بولو. تو اب تک جو کچھ ہوا ہے سچی پکی ہمیں توبہ کر لینی چاہیے, آگے جو ہے اس سلسلے میں اپنی خوب حفاظت کرنی چاہیے. حضرت امام بیحقی رحمہ اللہ تعالی اور امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین مواقع ایسے ہیں کہ جن تین مواقع میں کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا. تین مواقع ایسے ہیں کہ جن میں کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب کسی شخص کو ترازو کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, اور ترازو کے سامنے جب اسے کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت اسے اپنے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا جب تک کہ فرشتہ یہ فیصلہ نہ سنا دے کہ جنتی ہے یا جہنمی. امام ابو الحسن ابو القاسم اللالکائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا تو اللہ تعالی شانہ میزان پر ایک فرشتے کو مقرر کریں گے, اور جب جب بھی کسی بندے کے اعمال کو تولا جائے گا تو اعمال کے تولے جانے کے بعد جب نتیجہ ظاہر ہوگا تو وہ فرشتہ اس طرح اعلان کرے گا کہ میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب سنیں گے. ابھی تو میرے بھائیو اللہ ہماری کتنی ستاری کرتا ہے, کتنی ستاری کرتا ہے, لوگ ہمیں کتنی عزت سے ملتے ہیں, کتنی محبت سے ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, ہماری دعوتیں کرتے ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں. کتنی عزتیں ہم لوگ ہم سب کو ایک دوسرے کو اللہ, یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اپنی ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مرجع خلائق تھے, بڑے بڑے علماء مشائخ ان کی خدمت میں صحبت میں جاتے تھے. وہ یہ فرماتے تھے حضرت حاجی صاحب سید الطائفہ, وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں, ہمارا اکرام کرتے ہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ستاری کا کمال ہے. یہ جو صفت ستاری کا پردہ جو پڑا ہوا ہے. اب حاجی صاحب نے تو یہ بات توازن کہی مگر ہمارے حق میں تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اور حاجی صاحب نے آگے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی شانہ ایک لمحے کے لیے ستاری کا جو پردہ میرے اوپر ڈال رکھا ہے اسے ہٹا دے تو امداد اللہ کی طرف, امداد اللہ کے پاس آنا تو دور کی بات ہے, لوگ امداد اللہ کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کریں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب اور میرے شیخ رحمہم اللہ تعالی کے مربی اور حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ, وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل یہ کہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے, حضرت فرمایا ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ, میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ گناہوں میں اتنے لطپت ہیں, اتنے ڈوبے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, میزان عدل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ہمارے بارے میں فیصلہ جہنم کا ہوگا. اس لیے کہ برے عمل بہت زیادہ ہیں. غور سے ذرا سنیے اس کو, ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے, بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ, اللہ نے دین کی بہت بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی. پہلے لوئر تھے, اس کے بعد لوئر کا پیشہ پسند نہیں آئے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے, باقاعدہ درس نظامی نہیں پڑھا تھا, لیکن بڑے بڑے علماء ان کے ملفوظات کو نقل کرتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے حضرات کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے. ان کی کتابیں پڑھتے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا فیض تھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ اکبر. ان کی خدمت میں ڈپیوٹی کمشنر گیا وہ بھی شیخ وقت ہو گیا, ٹیچر گیا وہ بھی شیخ وقت ہو گیا, ڈاکٹر گیا وہ بھی شیخ وقت ہو گیا, جو بھی جاتا تھا شیخ وقت ہو جاتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی تمہاری تو بہت بد عملیاں ہیں اب تم جہنم میں جاؤ, اور فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہماری برائیاں اتنی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہہ دے قیامت کے دن کہ جہنم سے بچنے کا ایک راستہ ہے تیرے پاس, بہت دھیان سے سنیں, تو جہنمی ہے, تیرے برے عمل بہت زیادہ ہیں, لیکن جہنم سے بچنے کا ایک راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تیرے جو قریب کے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کے سامنے میں تیری زندگی کی ریل چلا دوں. سب کے سامنے نہیں, کسی ایک کے سامنے تو منتخب کر لے. کہ بھئی یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے شاگرد ہیں, بہت چاہتے ہیں مجھے, عقیدت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کے سامنے نہیں, ان کے سامنے نہیں, پھر تمہاری بیوی کے سامنے نہیں, بیوی کے سامنے بھی نہیں, مجھے سوچنے دو, تمہارے ابو کے سامنے نہیں, نہیں نہیں ان کے سامنے بھی, تمہارے استاد نہیں ان کے سامنے بھی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اتنی بری ہیں اور اتنے برے برے کام ہم کرتے ہیں جو اللہ نے ابھی چھپا کے رکھے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جہنم میں جانا تو پسند کریں گے لیکن کوئی ہماری زندگی کی ریل دیکھے وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اتنے گندے کام ہیں ان لوگ. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کتنا کریم آقا, کتنا کریم آقا کہ اس نے ہماری ان ساری گندگیوں کو چھپا کے رکھا ہے. تو اس کریم آقا سے ڈرنا چاہیے یا اس کریم آقا سے محبت کر کے اس کی طرف توبہ کے ذریعے لپکنا چاہیے؟ ڈرو مت اس سے, اس کی طرف لپکو اور توبہ کرو, اور توبہ کر کے آج سے پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ عمل کی بھی حفاظت کریں گے اور بات کی بھی حفاظت کریں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ مقرر ہوگا جس کی آواز سب سنیں گے, اور ایک میرا نام ہے, عمل تولا گیا, جنتی ہے جہنمی, جو بھی فیصلہ ہو گیا اللہ ہم سب کو جنتیوں میں شامل کر, جہنمیوں میں ہونے سے ہماری حفاظت ہوگی. اللہ نے جس طرح ابھی ستاری فرمائی ہے اللہ جنت تک ستاری رکھے. وہ فرشتہ اعلان کرے گا فنا کا بیٹا فنا, تاکہ کوئی شبہ بھی نہ رہے, ابراہیم کا بیٹا سلیم, فنا کا بیٹا فنا کامیاب ہو گیا, فنا کا بیٹا فنا کامیاب ہو گیا. اور پھر وہ فرشتہ کہے گا ایسا کامیاب ہوا کہ اس کے بعد کبھی اس کی ناکامی نہیں ہوگی. اور اگر نام اعمال الٹی جہت میں گیا تو اعلان کرے گا کہ فنا کا بیٹا فنا ناکام ہو گیا, ایسا ناکام ہوا کہ اس کے بعد اب کبھی بھی کامیابی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ ذہن نشین ہو جائے کہ امام بخاری اخیر میں یہی ہمیں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اخیر میں کتاب ختم کرتے ہوئے؟ کہ دیکھو پوری کتاب میں زندگی کے تمام مراحل آ گئے تمہارے سامنے, کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, معاملات کیسے کرنے ہیں, عبادات بھی آ گئے, عقائد بھی آ گئے, عبادات بھی, معاملات بھی, معاشرت بھی, حسن اخلاق بھی, سب کچھ آ گیا. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کن چیزوں کی طرف قدم اٹھانا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے. بخیر میں کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہم نے تمہیں بتایا ہے اس کی روشنی میں اگر تم زندگی گزارو گے تو قیامت کے دن جب نامے اعمال تمہارے تولے جائیں گے تو دائیں پلڑے والا میزان بھاری ہو جائے گا. اور وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جن کے دائیں طرف والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہے. اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, جن لوگوں کے دائیں طرف والے پلڑے ہلکے ہو گئے اور بائیں طرف والے بھاری ہو گئے, بس یہ لوگ خسارے میں. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم موازین کو رکھیں گے انصاف کے لیے. یہ القسط جو ہے یہ مفعول لہو ہے تو للقسط, اور موازین جو ہے وہ تفخیم شان کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی میزان کو رکھیں گے. میزان یہ پلورل ہے, میزان کی جمع مواد, بہت بڑی میزان, بہت بڑی میزان, بہت بڑی بتلانے کے لیے موازین لائے کہ ہم ترازو کو نہیں, ترازوؤں کو. بھائی کیوں ترازوؤں کو؟ اس میں ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ ترازوؤں کو تو ایک ترازو نہیں ہوگا, قیامت کے دن بہت ترازو ہوں گے. بھائی کیوں؟ کہتے جس طرح یہاں دنیا میں کہ دودھ کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتا ہے اور تیل کو تولنے کے لیے الگ ترازو, تو وہاں نماز کو تولنے کا الگ ترازو ہوگا, زکات کا الگ ترازو ہوگا, زینا کا, شراب کا الگ ترازو, اس اعتبار سے میزان کا. یا یہ کہ جتنے آدمی اتنے ترازو, اتنی ترازو. اللہ تعالیٰ تو بڑے قادر مطلق ہے, میرے لیے الگ, آپ کے لیے الگ, آپ کے لیے الگ, اس لیے میں. اور تیسرا وہ زیادہ بہتر ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگی, لیکن تفخیم شان اتنی بڑی, اتنی بڑی, اتنی بڑی کہ اس میں لاکھوں ترازو آ جائیں. امام ابو الحسن اللالکائی رحمہ اللہ تعالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوفاً روایت نقل کرتے ہیں, اور اسی مضمون کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. کیا ہے وہ حدیث؟ یوضع المیزان, میزان رکھی جائے گی, اسکیل کو رکھا جائے گا, اور کتنی بڑی ہوگی وہ میزان؟ کہتے ہیں کہ اس کے جو میزان کے دو پلڑے ہیں, دو پلڑے, دو پینز, اس میں سے ایک پان جو ہے وہ اتنا بڑا ہوا, ایک پان, کہ لوریت فی احداہما السماوات والارض ومن فیہن, آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اگر اس ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, لوسیت ہن, تو وہ سمو لے گا اور اس کے بعد جگہ بھی باقی رہے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رکھیں گے عظیم الشان میزان کو, القسط ای للقسط, انصاف کے لیے, لیوم القیامت ای فی یوم القیامت, قیامت کے دن میں. اور اس میزان میں پھر کیا ہوگا؟ ون اعمال بنی آدم وقلبہم یوزن, اور بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کا وزن کیا جائے گا. چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نیچے جو حدیث لائے ہیں اس میں عمل کا ذکر نہیں ہے, قول کا ذکر ہے, اس لیے وہ ان اعمال بنی آدم کے بعد وقولہم کو دوبارہ بطور یہ عطف الخاص سے العام کے قبیل سے تو اس کو ذکر کیا بطور خاص, اور اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں بھی تشریح کی ہے, اور اس کے بعد حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے, دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں, اور اگر رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں یہ دو کلمے تو جو شخص بھی ان دو کلموں کا ورد رکھے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. اس لیے آپ سب حضرات, میری مائیں, میری بہنیں, یہ نیت کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ اس کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور مولانا ساجد صاحب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج شاید اس دعا کا کارڈ بھی تقسیم ہونے والا ہے یا ہوا ہے, تو وہ کارڈ جیب میں رکھ لیجئے, کم سے کم 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, اس سے کہ اس کو پڑھنے سے بندہ رحمان تعالیٰ کے محبوب ہو جاتا ہے. تو دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں, مشکل نہیں ہے, ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری ہیں. تو اس حدیث سے رد کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ پر کہ اگر اعمال کو تولا نہیں جائے گا تو یہ سبحان اللہ وہ بھی ہم نہیں, سبحان اللہ العظیم کو میزان میں رکھا جائے گا اور میزان میں بھاری ہے کا کیا مطلب؟ ثقیلتان فی المیزان, وہ دونوں کلمے کیا ہے بھائی؟ پڑھو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں عجیب نبوی طریقہ ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں, تو ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ رحمان کو محبوب ہیں تو محبوب تو وہ عمل ہوتا ہے جو مشکل ہوتا ہے, جتنا زیادہ مشکل اتنا محبوب زیادہ. اشراق کی نمازیں بھی محبوب ہے اللہ کو, مگر تہجد جتنی نہیں, اس لیے کہ تہجد زیادہ مشکل ہے. تو ذہن میں آتا کہ بھائی رحمان تعالیٰ کو دو کلمے بہت محبوب تو ہیں مگر مشکل ہوگا, تو کہا خفیفتان علی اللسان, نہیں نہیں گھبراؤ مت, زبان پر بہت ہلکے ہیں, بہت آسان ہے. تو پھر ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ اگر زبان پر بہت ایزی اور ہلکے ہیں تو پھر ثواب بھی کم ہی ہوگا اس کا. کہا نا زبان پر ہلکے مگر میزان میں بہت بھاری. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور علماء اور طلبہ کے لیے یہاں مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے. اصل جملہ اس طرح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے معلم تھے, تو آپ معلمین کے لیے بھی اسوہ حسنہ تھے. تو آپ نے اس حدیث میں یہ بتلایا ہے کہ معلمین کو چاہیے کہ پڑھانے کے ایسے طریقے اختیار کرے جن کے نتیجے میں سبق طالب علموں کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اس لیے کہ جب بھی کوئی گفتگو شروع کرتا ہے تو پہلے ایک دو لفظ جو ہے وہ دو چار آدمی نہیں سن پاتے. دو آدمی یہاں بات چیت کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ بھائی دیکھو میں نے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات سنی ہے, تو اب میں بولنا شروع کیا تو وہ متوجہ ہوں گے, تو ان کو کسی کو پوچھنا پڑے گا کہ کس سے بات سنی تھی. تو شروع کے ایک دو جملے چھوٹ جاتے ہیں. تو اگر شروع میں کہتے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اصل بات تو چھوٹ جاتی, اور پھر یہ کہ دو جملے ایسے ہیں جو بہت محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں تو پوچھنا پڑتا دوسرے لوگوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا شروع کیا کہ دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب, تو اگر اتنا چھوٹ بھی جائے مگر متوجہ ہوں گے تو اتنا کام میں پڑے گا کہ زبان پر ہلکے میزان میں بھاری, اور اتنا کام میں پڑے گا تو آدمی پورے طور پر متوجہ ہو جاتے کہ یہ کوئی بہت کام کی چیز ہے کہ زبان پر ہلکے میزان میں بھاری کیا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اخری نقطہ یہاں پر یہ ہے, علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل کی ہے کہ من جلس مجلسن, جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے, فتصور فیہ لغتہ, اور اس مجلس میں ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہو جائیں, گناہ کبیرہ وغیرہ کے قبیل سے تو نہیں, گناہ صغیرہ لایانی ایسے ہی ویسٹ آف ٹائم, فتصور فیہ لغتہ, اور اس میں ادھر ادھر کی بہت باتیں ہو جائیں, اور وقال فی آخر مجلس ہی, اور اپنی مجلس کے آخر میں وہ یہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, تعلیم کے بعد جو عموماً دعا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اس میں تسبیح تحمید ہے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہ جو دعا ہے یہ اس مجلس میں جو گناہ صغیرہ ہوئے ہیں جو لایانی میں وقت گزرا ہے اس کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے یہ دعا. اب یہ دعا امام ترمذی نے نقل کی ہے مگر امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ آخر میں ایسی کوئی حدیث لاؤں جو کفارت المجلس ہو جائے. یہ جو 16 سال کی مجلس تھی امام بخاری کی لکھنے کی, اور ہمارے مولانا جواد صاحب کی اور مولانا ساجد صاحب کی 1 سال کی جو مجلس تھی اس میں ظاہر ہے ہم لوگ بے ادب لوگ ہیں, اللہ ان نوجوانوں کے علوم میں اور ان کے ادب میں اور ان کی محنتوں میں اور زیادہ ترقی نصیب فرمائیں, اور انہیں بھی ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں اور ہم سب کو. تو کبھی نیند آ جاتی ہے کبھی غلطی ہو جاتی ہے, تو امام بخاری یہ چاہتے تھے کہ بالکل آخر میں کیا ہو کفارۃ المجلس. ان کی شرط کے مطابق وہ حدیث نہیں تھی, ان کو معلوم تو تھی شرط کے مطابق نہیں تھی, تو اس سے قریب تر جو حدیث مل گئی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ تو سبحانک اللہم وبحمدک, تو یہ حدیث لائے ہمارے مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کا ختم کرا کر کے یہ نقطہ بیان کرتے تھے, تو ایسے جذبے کے ساتھ کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بس پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ آج تو مجلس ختم ہو رہی ہے, حضرت فرماتے تھے آج تو علامہ قسطلانی کی تو بات ہے کہ آج تو مجلس ختم ہو رہی ہے
پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی، اور ان کے لیے یہ کفارت المجلس ہے، لیکن ان کے ساتھ ہم جو شریک ہو گئے ہیں تو ہم القوم لا یشکا بہم جلیس ہوں. یہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ حدیث کی مجلس اپنی جگہ پر، یہ جو پوری ہماری بالغ ہونے سے لے کر اب تک زندگی کی مجلس تھی، اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آج یہ آخری جو ذکر ہے اور امام بخاری کی کتاب کا جو اختتام ہو رہا ہے، یہ ہماری پوری زندگی کی مجلس کے لیے انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا. تو اس کو دوبارہ پڑھ کر کے آج اس کتاب کو ختم کیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن خدام دينك وأشاكك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمة وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما. الہ العالمین ہم گندے ہیں، الہ العالمین گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم
قراری مجرم ہے، الہ العالمین ہم نے تیری نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے، اے ارحم الراحمین ہم سراپا خطا ہیں مگر الہ العالمین تو سراپا عطا ہے، الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے، الہ العالمین تیرے برگزیدہ بندوں کا یہ تجربہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو تیرے بہت چہیتے بندوں میں سے ہیں، ان کی صحیح البخاری جو تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے، جب اس کا ختم ہوتا ہے تو الہ العالمین تجھے ان حدیثوں سے اور الہ العالمین تجھے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اتنی محبت ہے کہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. الہ العالمین ہم گندے، الہ العالمین ہم جھوٹے، الہ العالمین ہم مکار، لیکن اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا، الہ العالمین تیرے بندے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وفائے پی کرے وفا و صدق، الہ العالمین ان کی برکات سے، اس کتاب کی برکات سے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی برکات سے ہم سب کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے، الہ العالمین اس مبارک جلسے میں ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں ندامت ہے، پشیمانی ہے، الہ العالمین تیرا کھا کھا کر تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرے اور ہمارے دشمن کی فرما برداری کرتے رہے، الہ العالمین ہم پشیمان ہیں، ندامت ہے ہمارے دلوں میں، الہ العالمین جھوٹی ہی صحیح مل رہے ہیں، اے رب الرحیمین، اے رب الرحیمین ہم آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، الہ العالمین ہماری توبہ کو دوام نصیب فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ہماری توبہ کو دوام نصیب فرما، ہماری توبہ کو دوام نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے حق میں، ہمارے حق میں، حاضرین کے حق میں، غائبین کے حق میں، پوری امت کے حق میں، الہ العالمین دائمی توبہ کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین دائمی حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین دائمی رضا کے فیصلے فرما دے، دائمی جنت کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین علم و عمل سے ہم سب کو آراستہ فرما، الہ العالمین ہمارے قلوب کو تیری یاد سے منور فرما، الہ العالمین ہمارے دماغوں کو تیری یاد سے معطر فرما، الہ العالمین ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما، الہ العالمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما، ہمارے ہمیں اخلاق رذیلہ سے پاک فرما، اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما، حسد کینہ بغض بخل جملہ رذائل سے ہمارے قلوب کو پاک فرما، توکل یقین ایمان محکم، الہ العالمین محبت ہمدردی خیر خواہی جملہ خسائل سے جملہ فضائل سے ہمارے قلوب کو آراستہ فرما، الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما، الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہر بات سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے ہر کام اور الہ العالمین ہر بات کی رغبت ہم سب کو نصیب فرما، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، الہ العالمین ہمارے قلوب کو بدل دے، ہمیں اپنا بنا لے، الہ العالمین ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، الہ العالمین ہمیں عشق نبوی عطا فرما، الہ العالمین ہمیں عشق نبوی عطا فرما، عشق نبوی سے سرفراز فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، الہ العالمین جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی حفاظت عطا فرما، الہ العالمین جہنم سے عبادت فرما، جہنم سے اپنی پناہ نصیب فرما، جہنم میں لے جانے والے تمام کاموں سے ہماری عبادت فرما، الہ العالمین ہم نفس اور شیطان کی چنگل میں پھنس چکے ہیں، الہ العالمین ہمیں نجات عطا فرما، الہ العالمین ان کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما، اصلاح کی فکر نصیب فرما، اے ارحم الراحمین پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، پورے عالم میں علم دین کو عام فرما، پورے عالم میں اصلاح کی فکر کو عام فرما، الہ العالمین پورے عالم میں تیری محبت کو عام فرما، پورے عالم میں تیری معرفت کو عام فرما، پورے عالم میں تیرے تعلق کو عام فرما، الہ العالمین ہمیں علم دین سے بہراور فرما، الہ العالمین اس علم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، الہ العالمین چار دانے عالم میں اس علم کو پہنچانے والا بنا، الہ العالمین قیامت تک تک ہماری نسلوں میں ان نعمتوں کو جاری اور ساری فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، نصرتوں کو عام فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ نصیب فرما. الہ العالمین جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما، جن رشتوں میں ناچاگیاں ہیں محبت سے مبدل فرما. الہ العالمین الہ العالمین دلہوں کی دستگیری فرما. الہ العالمین مظلوموں کی دستگیری فرما. الہ العالمین مزدوروں کی دستگیری فرما. الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والا برکت والا مکان نصیب فرما. اے ارحم الراحمین ہر ایک کو مستغنی فرما دے. الہ العالمین ہر ایک کو مستغنی فرما دے. الہ العالمین ہر ایک کو مستغنی فرما دے. غنا کی دولت سے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اس مدرسے میں، مدرسے کے تحت چلنے والے اس مسجد میں، مسجد کے تحت چلنے والے تمام کاموں میں خوب خیر و برکت پیدا فرما. اساتذہ منتظمین کو کے علوم میں، فیوز میں، اخلاص میں، اتفاق میں، آپس کی محنتوں میں، الہ آپس کی اتفاق میں اور جد و جہد میں خوب برکت پیدا فرما، خوب اضافہ فرما. اے ارحم الراحمین مساجد کی، مراکز دینیہ کی، مقامات مقدسہ کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، علماء کی، مشائخ کی، خانقاہوں کی، الہ العالمین جملہ خیر کی چیزوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین حفاظت فرما، ہر حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین آج جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، جو مستورات فارغ ہو رہی ہیں، الہ العالمین انہیں برکتوں سے مالا مال فرما، ان کے علم میں ترقی عطا فرما، علم پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین الہ العالمین انہیں پورے عالم میں ہدایت کو عام کرنے والا بنا. الہ العالمین الہ العالمین اس مدرسے میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین اہل سنت والجماعت اور ہمارے اسلاف کے طریق پر اس ادارے کو گامزن فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.